خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. زیاد درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ اس کے مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امید سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے یہاں عموماً مریض دیکھ کر بھی اس کی عیادت کرنے کیا مزاج نہیں ہوتا، تو گھر میں یا گھر سے باہر مریض اگر ہمیں نظر آئے تو ایک تو کس سطح کا یا کس طرح کا مریض ہو جس کی عیادت کرنی ضروری ہے، یا ہر ایک کا جو چھوٹا موٹا بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اور عیادت کرنے کا مزاج کیسے بنے. عموماً ہمارے یہاں عیادت کرنے کا یعنی طبیعت پوچھنے کا مزاج، بیماری پوچھنے کا، بیمار پرسی کا مزاج نہیں بنتا. اس معاملے میں آپ کیا مدنی پھول عطا فرماتے؟
مریض کے چھوٹے بڑے ہونے کا تو نہیں پڑا ہے، بیمار کی بیمار پرسی عیادت کے فضائل کافی ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 یعنی 75,000 ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ جیسا مریض ویسی یعنی اس کے پاس ترکیب ہو. اب مریض کو عیادت کرنے والوں سے تکلیف ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، تو پھر عیادت کر کے فوراً نکل جائے، یعنی زیادہ نہ رہے کہ اس کو پریشانی ہو، ایسی باتیں نہ کرے جس سے اس کو اذیت ہو، بلا وجہ اس سے اگلوائے نہیں. ہمارے اگلوانے کا بڑا رواج ہے، بالکل اس کا پورا بایو ڈیٹا لیا جاتا ہے اور سب کو بیچارہ تفصیل بتا بتا کے وہ مزید بیمار ہو جاتا ہوگا. اتنے فضول سوالات اس سے کیے جاتے ہیں، کون سے ڈاکٹر کا علاج کراتے ہو، کون کون سے ڈاکٹر سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے کیا بولا، اب یہ آپ کو بتائے کیا بولا اس نے، ٹیسٹ کروائے، کون کون سے ٹیسٹ کروائے، رپورٹ، اب اس کو رپورٹ دکھاؤ، نقلی ڈاکٹر کو، اس کو پڑھنا تو آوے نہیں، خالی پوچھے گا رپورٹ دکھاؤ میرے کو، کیا کیا رپورٹ آئی، کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے نا ایکس رے میں، اس طرح کی پنچاتے کرنے کے بجائے اس کو تو دعا کرے, اس کے لیے اپنے لیے دعا کا کہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے, تو اس سے دعا لے. اب تو بڑا عجیب نظام ہے, اب مریض کے طرح طرح کے اب وہ بنائے جاتے ہیں پکچر, ٹانگ زخمی ہے تو ٹانگ کا پکچر بنائیں گے, سر زخمی ہے سر کا بنائیں گے, کچھ نہیں تو اس کا بنائیں گے پکچر, اور پکچر اس کا چلاتے رہتے ہیں. یہ عجیب ایک حساب کتاب چل پڑا ہے.
لوگوں کو اس کی بیماری کا یا اس کے اس مرض کا پتہ چلے اور عموماً پکچر دیکھ کر دل میں ہمدردی پیدا ہو, کیا اس طرح کا کوئی نہیں آپ کو لگتا کہ جب پکچر آتی ہے تو ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے؟
جمعہ جمعہ آٹھ دن میں پکچر چلے یار, پہلے بھی تو لوگ ہمدردیاں کرتے ہی تھے نا. اس مبارکہ میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں تو اس میں کوئی پکچر کا تذکرہ تو نہیں ہے نا, کہ پکچر آئے تو اس کی عیادت کیجیے. بلکہ سچی بات ہے کہ بیماری تو چھپانی چاہیے, اس کے تو اپنے فضائل ہیں. اب بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جن کا چھپانا ممکن نہیں ہوتا, جب پتہ چل ہی جاتا وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ کئی امراض ایسے ہوتے ہیں جو اندرونی طور پر تکلیف تو پہنچا رہے ہوتے ہیں, لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور بلا حاجت کسی کو نہ بتانا, یہ بھی ثواب ہے. ہمارے یہاں تو بلا حاجت تو بتایا جاتا ہے, یا پھر یہ کہ اب چھپانے کا ذہن تھوڑا بہت ہے اور کسی نے وہ چابی چلائی, اب ساری ڈیٹیل بتا دیں گے, جتنا پوچھا اتنا بتائے یا جتنے کی ضرورت ہے اتنا بتائے, تو یہ بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہاں طبیب ہے, طبیب سے چھپائے نہیں, طبیب کو بتائے گا تبھی دعا دے دوا دے گا, جبکہ لینی ہے دوا اس سے تو اس کو ڈیٹیل بتائے. یا ایسا ہے کوئی جس کو نہیں بتائیں گے تو برا لگے گا, گھر کا کوئی فرد ہے تو اب یہ کہ اس کے لیے بتایا تاکہ یہ برا نہ مانے کہ یار تم نے مجھ سے چھپایا, باہر سے ہم کو پتا چل گیا کہ تم کو تو یہ تکلیف ہے. یہ بھی ہوتا ہے,
کوئی اگر یوں کہے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ نظر نہ لگے, یعنی کہ بیماری بتاؤ تاکہ نظر نہ لگے کہ سامنے والے کو ایسا لگتا ہوگا یار یہ بیمار ہوتا ہی نہیں ہے, تو اس کو بتاؤ اس کو کہ ہاں بھائی میں بھی بیمار ہوتا ہوں تاکہ نظر نہ لگے, تو اس طرح بتانا یہ کوئی ہے کو بتانے کی نہیں ہے.
بہت سے لوگ, ایک تو ہمدردی کا حصول ہوتا ہے, بہت سے لوگ یعنی اس طرح کی باتیں بھی ظاہر کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو کر سکیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پریشانی کے اندر ہوتے ہی نہیں, ہر وقت خوش و خرم رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی آزمائش آتی نہیں ہے, تو ان چیزوں کو بھی ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنی پریشانیاں بیماریاں اس طرح کی باتوں کا اظہار کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی نظریں نہ لگیں اور لوگوں کو لگے کہ یہ بھی پریشانی کے اندر ہے.
یہ مطلب کوئی روایت کے تحت ہے یا عوام کا
کانسیپٹ ہے اس طرح کا؟
اللہ بہتر جانے کہ یہ عذر ان کا درست ہے یا نہیں ہے, کیونکہ حدیثوں میں تو بیماری چھپانے کے فضائل ہے اور بیماری بیان کرنا بلا ضرورت یہ شکایت کہلاتی ہے. بلکہ عام طور پر بولتا ہے مجھے بخار کی شکایت ہے, مجھے فلاں بیماری کی شکایت ہے, اس کی تو اعلی حضرت ہے مذمت فرمائیے کہ کس سے شکایت ہے, کس کی شکایت ہے. بیماری کی شکایت کرنا یہ ایسا ہے کہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے شکایت ہے کہ میں بیمار کر دیا گیا مجھے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. نہ مال میں مصیبت آئی یا جان میں آئی ہے نا, جیب کٹ گئی, موبائل چھن گیا, کار چوری ہو گئی, اب کوئی ایسی صورت ہے کہ تھانے میں ایف آئی آر کٹوانی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہاں کی شکایت تھانے میں جو شکایت ہے نا وہ اور چیز ہے. بلکہ وہ تھانے میں ہمدردی بھی پتہ نہیں ہوتی ہے یا رشوتیں مانگی جاتی ہیں, یہ تو آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا, مجھے اس کا کبھی ایف آئی آر پھڑوانے کا تجربہ ہوا نہیں ہے, سنا یہی ہے. جب تک وزن نہیں رکھتے تو اکثر یہ کہ ایف آئی آر پھٹتی نہیں ہے، پہلے پیسے رکھو. تو وہاں اس کا مطلب ہمدردی نہیں ہے، وہاں شکایت کرنا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ڈرتے ڈرتے ہوتا ہے. یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی کی ایف آئی آر نہیں پڑھوائی، اس گاڑی میں کسی نے واردات کی تو آپ گئے کام سے، تو یوں کروانی پڑتی ہے شکایت. شناختی کارڈ بھی گم ہو گیا تو ایف آئی آر پڑھوانی پڑتی ہے. جب تک وزن نہ رکھو، رشوت نہ دو، عام طور پہ لکھی نہیں جاتی، پرچہ نہیں کٹتا. افسوس، ست کروڑ افسوس. اللہ رمضان مبارک کے صدقے میں جو رشوت خور ہیں، اللہ ان کو توبہ اور تلافی اور توبہ کے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورے کرنا نصیب فرمائے. میں ہر فرد کو نہیں کہتا، لیکن جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو عام جو مجھے سن رہے حاضرین وہ بھی سمجھتے ہیں حالات کیسے ہیں، اس کی وجہ سے کتنی تباہی بچی ہوئی ہے اور کتنی بربادیاں، کتنی پریشانیاں، کتنی آفتیں اور مصیبتیں ہم پر آتی رہتی ہیں. ہمارا کردار جو ہے نا بالکل بگڑ گیا. ہم نے ہڈیاں ڈال ڈال کے عادت خراب کر دی، ان کو ہڈیاں کھانے کی لت پڑ گئی اور یہ مطلب لگے ہوئے رہتے ہیں، بس پیسے دو پیسے دو پیسے دو. یہاں تک کہ اگر آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانی ہے تو بھی رشوت کے بغیر نہیں بنے گی. ایک تو آپ کے یہاں آپ کا عزیز فوت ہو گیا، پھر ان کو ہڈا ڈالو، پھر یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنائیں گے. آپ کی بہت بری حالت ہے. آپ کی اگر کوئی عزیز کی باڈی ہے، انتقال ہو گیا ہے اور وہ مردہ خانے میں پڑی ہے، اس کو نکلوانا بغیر رشوت کے نکلوانا بہت مشکل ہے. ان کو ہڈیاں ڈالو تو یہ آپ کے عزیز کی، ویسے رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں آپ، اور صدمے سے چور چور ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، ان کو رشوت نہیں دو گے تو یہ باڈی بھی نہیں دیں گے، یہ پھر آپ کو الٹا سیدھا الزام ڈال دیں گے کہ تم نے کیا ہے. پیسے دو پیسے دو پیسے دو پیسے لاؤ لاؤ پڑا ان کو، مطلب دوسرے کی موت سے بھی عبرت نہیں ہے. رشوت خوروں کو اندھے ہو گئے، بالکل گونگے بیرے ہو گئے، لیکن موت ان کے کان بھی کھول دے گی، آنکھ بھی کھول دے گی، لیکن اب کچھ ہوگا نہیں. اب پتا تو چل جائے گا کہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا، موت آ چکی. اب توبہ کا موقع جاتا رہا، اس سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت سے توبہ کر لی جائے، ہر گناہ سے توبہ کر کے اپنی زندگی جو ہے شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا سچا پکا عزم کر دیا جائے. اللہ توبہ نصیب کرے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدینہ شیخ واہن ذل رحیم یار خان پاک جامی کابینہ، فیضان مدینہ کیل وادی نیلم پاک جاگوی کابینہ کشمیر، اس وقت یہ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں. فیضان مدینہ کا رقبہ کم ہوگا تو اس لیے وہ کافی باہر اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، او بی وین کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاء اللہ.
یہ ہمارا فیضان مدینہ بھی مجھے جو یاد پڑتا ہے یہ زیر تعمیر ہے
ماشاءاللہ.
دعا کریں یہ ہمارا فیضان مدینہ بھی جلد صحیح معنی میں مکمل تعمیر ہو جائے اس کی
ماشاءاللہ. گیدرنگ اچھی ہے،
یہ سب مل کر بھی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے.
سر سبز و شاداب خطہ ہے، تو اس میں جتنا مدنی کام زیادہ کریں گے اللہ کرے گا تو سبز و شاداب بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللہ پاک نے انسانوں کو بولنے کے لیے اتنی پیاری نعمت زبان دی ہے، اس سے ہم اللہ پاک کا نام لیتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں. ہمیں اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور امیر اہل سنت، آپ ہمیں یہ بتائے اللہ پاک کی اس نعمت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے؟
اللہ پاک کی نعمت کا جتنا خیال رکھے اتنا کم ہے، کم از کم اتنا تو خیال رکھے جتنا خیال مدنی منع اپنے کھلونوں کا رکھتے ہیں، ٹافیوں کا رکھتے ہیں، کسی کو نہیں کھانے دیتے، چھپا کے رکھتے ہیں. تو اس زبان کو بھی چھپا کے رکھا جائے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ٹافی کھاتے ہیں، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بولے. یہ تو مدنی منوں کی لینگویج میں عرض کر رہا ہوں. بڑے جو ہیں یہ دولت رقم جو ہوتی ہے، یہ زیادہ رقم ہوتی ہے تو بینک میں رکھتے ہیں تاکہ گھر میں چوری ہونے کا خطرہ ضائع نہ ہو جائے. اس سے بڑا کوئی خزانہ ہوتا ہے تو لاکر میں رکھتے ہیں بینک کے, اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو جس طرح دنیا کی دولت کی, دنیا کے مال کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. یہ زبان ہی ہے جس نے خاندان کے خاندان اجاڑ کر رکھ دیے, بس ایک طنز کر دیا اور جنگ چھڑ گئی, کسی کو گالی دی اس کی گھوم گئی, اس نے ہاتھ رکھ دیا, گھوسا مارا, فائر کر دیا. یہ زبان بہت مطلب ہے, دیکھے گل کھلاتی ہے, ناکوں چنے چپواتی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ 95% گناہ جو ہے نا زبان سے ہوتے ہیں, باقی 5% یا دیگر اعضاءات پیر وغیرہ وغیرہ سے گناہ ہوتے ہیں. یہ کہ انہوں نے اپنے طور پہ بتایا کہ بہت زیادہ گناہ جو ہے نا اکثر یہ زبان سے ہوتے ہیں. آپس میں نفرتیں زبان ہی تو ڈلواتی ہے, جھگڑے زبان کرواتی ہے, بھائیوں میں جدائی, میاں بیوی میں طلاق کی ترکیب, ساس بہو میں جنگ عظیم, یہ سب زبان چھڑواتی ہے. تو زبان کو کنٹرول کر لیا جائے تو گھر بھی امن کے گہوارے بن جائے اور محلوں میں بھی پرسکون ماحول بن جائے, فیکٹریوں میں, ملوں میں, کارخانوں میں, دکانوں میں, بازاروں میں, ہر جگہ اگر زبان کی حفاظت کا ذہن بن جائے نا, سب جگہ امن قائم ہو جائے. زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے, ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی ہے. تو جب سنتے یہ باتیں تو ذہن بھی بنتا ہے کہ ہاں یار احتیاط کرنی چاہیے, لیکن شیطان کا احتیاط کرنے دے گا, نفس کا احتیاط کرنے دے گا. ذرا فارغ ہوئے او کو 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 شروع ہو جاتی ہے. اعتکاف میں آئے, مسجد میں بیٹھے, یہاں بھی ایسا خل گپاڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے کان پڑی آواز سنائی نہ دے. اب بھی بیٹھے سب, سب سکون سے بیٹھے. یہ جو ختم ہوگا نا پھر مغرب کی نماز کے بعد, یہاں سکون ہو جاتا ہے, بالکل سناٹا ہو جاتا ہے. تو زبان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا, پیٹ کی خدمت کے لیے. سب جا چکے ہوتے ہیں تقریباً, کچھ رہ جاتے ہیں جو بعض عبادت کا شوق ہوتا ہے کہ چلو یار کم ہو گئے تو اب تلاوت کر لو, تو کچھ پڑھ پڑھا لو. ایسوں کی تعداد کم ہوتی ہے یا کچھ اپنے حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں, اس کو شور نہیں سنائی دیتا. میں نے نوٹ کیا ہے, شاید یہ مین موقع ہے کھانے پینے کا جس میں زبان کو تھوڑا سکون ملتا ہے, باقی تو بس مت پوچھو بات. ایک یہ نا بوم کر کے آواز اٹھ رہی ہوتی ہے, کوئی اچھی بات کر رہا ہوگا, کوئی فضول بات کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا, کوئی انفرادی کوشش بھی کر رہے ہوں گے, سب مکس ہوتا ہوا, سب کی آواز بنتی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے, ایک دم شور بن جاتا ہے. تو مسجد ہے جو ہے اس کو حدیث پاک میں شور و غل سے بچاؤ, اونچی آوازوں سے بچاؤ, لڑائی جھگڑوں سے بچاؤ, بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ, اور مخلوق آ جاتی ہے مسجد میں. زبان سے ایزا دینے والے بھی پہنچ جاتے ہیں, جس کو اس کو جھاڑا, اس کو لتاڑا. حالانکہ زبان سے کوئی ایزا دیتا ہو نا تو دوسرا جو اس کو نکالنے پر قادر ہے, فتنہ فساد نہ ہو, نکالنے پر قادر ہے, اس پر تو واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالے. کہ مسجد شور شرابے کی جگہ نہیں ہے, جھگڑے کرنے کی اور زبانوں سے یا ایزا دینے کی جگہ نہیں ہے, یہ امن کی جگہ ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے, مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ, یہ سجدے کرنے کی جگہ ہے, ہمارے شور شرابے کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں جو انفرادی کوشش کرتا ہے اور از خود شور نہیں کر رہا اور نرمی سے کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے, اس پر کوئی الزام نہیں ہے. موقع کی مناسبت سے وہ بھی دے, اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے بالکل برابر میں بیٹھ کر, اب یہ اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے اور نمازی بےچارا رکعتیں بھول رہا ہے, پتہ نہیں کون سی حرکت ہوئی. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے فیس بک پیج پر ایک تو آپ کی طبیعت اور آپ کی دعاؤں کے بارے میں پیغام آئے, اللہ کو صحت عطا فرمائے. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد کے حوالے سے بھی، تو نارملی مسجد کی جو کمیٹی یا مسجد کے جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں، یہ ان حالات میں بھی ذرا چیختے ہیں صفائی کے حوالے سے، خادمین کی طرف، بچھانے کی طرف، اٹھانے کی طرف، تو یوں چیختے ہیں اور تھوڑا دور سے یہ آوازیں لگاتے ہیں خادمین وغیرہ کو بھی، تو یہ ان کا اس طرح مسجد میں وہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں، انتظام کر رہے ہوتے ہیں، نظام یا انتظام کے حوالے سے ان کا یہ اونچی آواز سے انسٹرکشن دینا، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
تو مسجد تو ہے ادب کی جگہ، اگر ادب مسجد میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ سب سے زیادہ ادب کی جگہ تو سارے مسجد ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کمیٹیاں، مسجد کا اسٹاف ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آداب ہمارے لیے نہیں ہے، جہاں بھی چلے جائیں مسجدیں قریب میں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے، جو خدام کہلاتے ہیں، جو صفائی اپنے دل کی کرتے ہیں، دل کی کرتے ہوتے تو ایسا کرتے نہیں، کر نہیں پاتے دل کی صفائی، تو وہ جو شور شرابے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں، تکل رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید سمجھتے ہوں کہ یہ جو بھی مسجد کے آداب ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو عوام کے لیے جو نمازیں پڑھنے آتے ہیں، ایسا جیسے یعنی کہ یہ الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو متولی صاحبان یا جو بھی خدام مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، اس سب کے لیے مسجد کا ادب جو ہے نا یہ لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، کسی کو بھی بے ادبی کی اجازت نہیں مسجد میں شور کرنے کی، نہ امام کو اجازت، نہ خطیب کو، نہ مؤذن کو، نہ صفائی کرنے والے کو، نہ متولی کو، نہ مسجد کی کمیٹی کے کسی رکن کو، نہ کسی نماز کو، نمازی کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، مسجد میں شور کرنا یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، جو بھی کرے گا یہ بھگتے گا، سب کو احتیاط کرنی ہے، اب ایک شور کر رہا ہے تو دوسرا شور کر کے اس کو سمجھا رہا ہے چپ کر، یہ بھی شور کا سبب بن رہا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، اشارے سے سمجھانا ہے، یا اب اگر وہ جوش میں، جذبات میں، جب بندہ جذبات میں ہوتا ہے اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی یعنی حکمت عملی کے ساتھ کہ اب اس کو روکنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ جا رہا ہے 150 کی اسپیڈ میں، تو اب اس کو کیسے روکے، یہ روکے گا تو بھی اس پر پل پڑے گا، ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھڑانے آئے اس کو گلے پڑ جاتے ہیں اس کے، تو اپنی حکمت عملی سے اس وقت جو بھی حکمت عملی اس کو اس بروئے کار لائے اور موقع کی مناسبت سے پھر اس کو سمجھائے، توبہ کی تلقین کرے، مسجد میں شور کرنا گناہ ہے، یہ توبہ بھی کرنی ہوگی جو شور کرتے ہیں نا، تو شور کو مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جیسے یہ ہمارا گھر ہے
معلوماتی،
گھر میں بھی شور نہیں کرتے ہوں گے، گھر میں اے تیری دادی بیمار ہے، آج ابو تھک کر آئے ابھی کام سے، نہیں نہیں آواز نہیں، بچے کو بھی چپ کرا دیتے ہوں گے، لیکن اللہ کے گھر میں بالکل جیسے کلی اختیارات ملے ہوئے، اے ادھر آ، اے ادھر رکھتے، اے ادھر ہٹ جا، یہ کیا ہے یار، اللہ کا گھر ہے، اس کا اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کر لے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔
جیسے ابھی مغرب ہو گئی، لوگوں نے کھانا کھایا، تو نارملی مغرب میں تو اتنا نہیں بچ بچے کو شاید لے جاتے ہوں گے واللہ عالم، لیکن اب جیسے کھانا وغیرہ کھانے کے جب عشاء کی اذان ہوگی تو پھر شاید گھر والے کہیں گے اس کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ تراویح پڑھنے، اس کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ، اب وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو مسجد میں جو آدمی جا رہا تراویح پڑھنے کے لیے، تو یہ بچوں کو بھی لے بھیجا جاتا ہے، ایک پری پلان بھیجا جاتا ہے کہ اس کو لے جائیں تھوڑا، تو وہ کیا گھر کی اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں یہ ان کو تھوڑا سا ریسٹ مل جاتا ہے، اب یہ جب محلے کے اتنے سارے بچے جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں نا، تو پھر جو تراوی پڑھنے والوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہو مسجد کے باہر جو یہ کھیل کود تماشا مچا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مسجد میں لے جانے والے والد یا بھائی یا بھیجنے والی ماں یا بہن، ان سب کے بارے میں آپ کے، کیونکہ ابھی تو مردوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کیا گھر میں بیٹھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی مسجد کے حوالے سے کچھ ان کی بھی مدنی سوچ ہونی چاہیے؟
ظاہر کہ بچے مسجد میں اکثر شرارت کرتے ہیں، اچھا ایک بچہ ہوگا تو بعضوں کا تو وہ سیٹ ہوتا ہے، ایک سے دو ہوئے بس تو یہ لگے باتوں میں، مذاقوں میں، تین چار اب جو بڑھتے جائیں گے نا، اس طرح مطلب اس شور میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو پتہ ہے کہ ایسا بچہ کہ جو مسجد میں شور کرتا ہے ایسے کو لانا گناہ ہے. اب اگر ماں کو بھیجنے والی کو پتہ ہے کہ یہ مطلب مسجد میں جا کے اس نے شور کرنا ہے, میری جان چھوٹے گی وہاں بھلے جو چاہے کرے, تو پتہ ہونے کی صورت میں اگر یہ بھیج رہی ہے تو یہ گناہگار ہے.
دو طرح کی دلیلیں بھی دیتے ہیں, ایک تو یہ کہ بچہ ضد کرتا ہے کہ مجھے جانا ہے, نہیں لے جاتے تو رو رہا ہے, دوسرا یہ کہ لے کر نہیں آئیں گے تو اس کی عادت کیسے بنے گی. تو یوں لے کر آتے ہیں سمجھایا جائے تو اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پھر کس طریقے سے سمجھایا جائے؟
اب ہوائی جہاز اڑتا ہوا جا رہا اور بچہ روئے کہ میرے کو یہ لا کے دے دو ایروپلین, ٹھیک ہے, اب اگر ایروپلین لا کر دے دیتے ہیں اس کو تو پھر مسجد میں لانے کی پھر بھی میں اجازت نہیں دوں گا کہ شریعت نے منع کیا, میری اجازت دینے سے اجازت تو ملے گی نہیں. بھلے روئے, دن میں 100 بار تو روتا ہے, 101 ہو جائے گا اور کیا. تو بچے تو روتے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں, یہ روئے یا ضد کرے جو بھی کرے, بہت ساری ضدیں آپ اس کی پوری نہیں کرتے, ایک ضد یہ بھی پوری نہ کرے. اور کیسے سیکھے گا, تو ابھی اس کا سیکھنے کا دورانیہ شروع ہوا نہیں ہے, اس کا سیکھنے کا دور نہیں ہے, تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کیا سیکھے گا, تو شور کرے گا تو اس کو مسجد کا یہی نہیں پتا نا کہ مسجد کا کوئی ادب بھی ہوتا ہے اور یہ شور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جب تک اس کو شعور نہ آ جائے نا تب تک مسجد میں نہ لایا جائے. حدیثوں میں جو منع فرمایا گیا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ, اس کا کیا کریں گے؟ ہم تو کلمہ پڑھنے والے, جو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری آنکھیں بند ہیں, ہماری عقل میں آیا نہ آئے. سرکار نے فرمایا کہ بچوں سے مسجد کو بچاؤ, اور ہم یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہیں بچے جائیں گے تو سیکھیں گے مسجد میں, تو اور جگہ سکھاؤ نا, اپنے گھر میں سکھاؤ, اس کو مسجد میں جا کر سکھانا ہے, دوسروں کی نمازیں خراب کر کے اور شور مچوا کر. بچوں کو نمازی بنانے کا بہترین طریقہ یہ کہ حتی الامکان گھر پر بھی نفل نماز کا اہتمام کرے, کہ بچوں کو نماز کی عادت پڑے گی. مانامہ فیضان مدینہ شمارہ رمضان المبارک 1439 ہجری پیج نمبر 32 پر مزید یہ روایت بھی لکھی ہے, حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے اس بچے کی وجہ سے کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہوں. حضرت سیدنا ہشام رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سعید کی گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ امید کرتے ہوئے کہ بچے میں نماز کی رغبت پیدا ہو. تو گھر میں نفلیں پڑھی جائیں جیسے بچہ دیکھ دیکھ کے وہ بھی برابر میں کھڑا ہو جائے گا اور اپنے انداز میں وہ بھی نقل و حرکت شروع کرے گا, نماز کی سی میٹھا بھی لگے گا. بچہ جب یوں نماز پڑھتا ہے یوں نماز پڑھے گا پھر بھاگ جائے گا پھر آ کر کھڑا ہو جائے گا پھر سیدھا سجدے میں چلا جائے گا, اس کے یہ انداز جو یہ بھلے لگتے ہیں بچے کے, مزہ آتا ہے. تو گھر میں نماز پڑھیں گے تو یوں انشاءاللہ یہ بھی سیکھے گا.
ہم نے سنا سر دے جسے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے کہ آپ نماز پڑھیں, تو اب اس کو نماز کی کچھ تربیت بھی ہم دیں اس عمر سے, اور تھوڑا ان سے پوچھ گچھ بھی کریں بار بار کہ آج آپ نے پڑھی, آپ نے آ کر پڑھی, اس طرح کی ہم بھی کریں؟
بالکل پوچھ گچھ کرنی ہوگی, اس کو نماز کا حکم دینا ہوگا, لیکن اس کو مسجد میں لانا شرط نہیں ہے. اگر یہ شور شرابا کرے گا تو ظاہر مسجد کا تو تقدس پامال ہی کرے گا, یہ سب گھر میں حساب کتاب ہو. اگر اتنا سمجھدار ہے یہ 7 سال کا بچہ شور نہیں کرتا تو مسجد میں لانے میں حرج نہیں ہے, مگر صفوں میں اب بھی اس کو کھڑا نہ کیا جائے, وہ الگ سے اپنی ترکیب کرے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. رمضان کی شان, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہے, اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے ہر رات ملاقات کے لیے حاضر ہوتے, اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم اے سخی کے مال میں حقدار ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ نے جب بھی فرمایا ہے نماز مسجد میں بچوں کے حوالے سے, تو اس وقت سوشل میڈیا پر جو آپ کو دیکھا سنا جا رہا ہے, یہ ابو سمیر شہزاد ہیں, کہتے ہیں اگر نماز کے پیچھے بچوں کی آواز نہیں آئی تو اگلی نسل بے نمازی ہوں گے.
یہ کون سی روایت انہوں نے کہاں پڑھی کہ اگلی نسل بے نمازی ہوگی؟ تو اگر اگلی نسل بے نمازی نہ مانو کرے کہ صحابہ کرام اس طرح بچوں کو شور مچوانے کے لیے نہیں لے جاتے تھے, ہمارے تابعین کرام اولیاء کرام نہیں لے جاتے تھے, اس لیے اب ہم لوگ بے نمازی ہیں, ہماری شاید 99% مسلمان شاید بے نمازی ہے, تو کیا یہ وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے اولیاء کرام نے یہ عمل کیا کہ مسجد کا ادب احترام بجا لاتے تھے, اس لیے ہم لوگ بے نمازی بن گئے. کوئی یہ تک یار فلسفہ ہے کوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ, ہم نے مانا, لبیک یا سیدی. اب اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر کھا کر کہیں وہ سیدھا جہنم میں نہ گر جائے.
دوسرا میرے رسول کے بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یعنی بچوں کو صرف مسجد میں لانا سکھانا ہے, یا اصل جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو نماز سکھانی ہے, نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دینا ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. تو اب ایک اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ نماز تو خود بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور لے کر آتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کا عمومی طور پر اسی یعنی لے کر آئیں گے جب خود پڑھنے کے لیے آئیں گے, ورنہ عام طور پہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ہاں, وہ بس رمضان کی تراویح میں رونقیں ہوتی ہیں, بلکہ انہوں نے سخاوت کی کہ افطار میں نہیں لاتے, افطار میں بھی لاتے ہیں بچوں کو. بچے کباب سموسے کھانے میں مصروف ہوتے تو شور نہیں کرتے, بچے لاتے. ایک تعداد ہے کہ جو اپنے بچوں کو مسجد میں, جہاں آپ کے یہاں تھال لگاؤ تو پریکٹیکل ہو جائے گا, کباب سموسے کے فیضان مدینہ میں کباب سموسے کے تھال لگ نہیں رہے, تو اس لیے وہ یہاں بچے لانا اور وجہ سے ہوتا ہے فیضان مدینہ میں. لیکن یہ کہ جہاں عمدہ عمدہ غذائیں ہوتی ہیں وہاں کچھ نہ کچھ بچے ضرور ہوتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ لاتے ہوں گے, بعض شرماتے ہوں گے, لانے کا دل کرتا ہوگا, لوگ بولے کھانے پینے کے لیے لے آیا, بچے نے روزہ تو نہیں رکھا, یوں بھی ہوتا ہوگا, لیکن بچے تالوں میں کچھ نہ کچھ بچے ہوتے ہیں.
یہ ایک اور سوال آیا ہے فیس بک پر کہ کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے روزے کی حالت میں پانی ڈال کر اٹھایا تھا اور پانی کا ایک قطرہ میرے منہ میں چلا گیا اور میں نے لعاب کے ساتھ اندر نگل لیا, کیا میرا روزہ باقی ہے؟
اگر روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا, اور اگر سوتے میں پانی چلا گیا تو یاد نہ یاد کا مسئلہ نہیں ہے, سوتے میں اگر پانی حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے منہ کھلا تھا, بعض لوگ منہ کھلا کر کے سوتے ہیں, بارش آئی منہ پانی چلا گیا, حلق سے اتر گیا, روزہ ٹوٹ گیا.
اس کا کیا ہوا؟
اس کا اگر نیند میں پانی ماں نے ڈالا اور پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا, حلق سے نیچے چلا گیا تو. اور جاگ رہا تھا, جان جان کے آنکھیں موند کے پڑا تھا, ماں نے پانی ڈالا اور اب وہ پانی حلق میں چلا گیا اور اس کو روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا, جو اصول تو یہی ہے.
امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شاید آنکھ کھلی ہوگی اور انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ قطرہ اندر گیا, جب ہی وہ بول رہے ہیں کہ حلق سے قطرہ چلا گیا.
جی, اور روزہ بھی یاد تھا, اگر یاد تھا تب تو روزہ ٹوٹا.
اب یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں,
یہ وہی فیصلہ کرے گا، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہوگی، ایک روزہ قضا کرے رمضان شریف کے بعد، قضا فرض ہے، میرا قصور نہیں ہے، اس کا قصور ہے، یہ نہیں ہوگا روزہ گن پوائنٹ پر بھی اگر کسی نے آپ کو کھلا دیا رمضان کے روزے میں، روزہ توڑوا دیا، بعد میں قضا آپ پر فرض ہوگی، گن پوائنٹ پر جس نے لیا اس پر قضا نہیں ہوگی، وہ قضا کرے گا تو آپ کی طرف سے تب بھی قضا نہیں ہوگی، آپ ہی کو کرنا ہو، یہ شرعی کام ہے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو دبوچ لیا، نماز پڑھنے ہی نہیں دی، وقت نکل گیا، آپ بولے گا میرا قصور تھوڑی ہے، اس نے نماز قضا کروا دی، قضا تو آپ ہی کو کرنی ہوگی، کسی اس طرح کی وجوہات سے بھی قضا ہو جاتی ہے تو قضا تو کرنی ہوتی ہے، نماز روزہ بھی قضا کرنا ہوگا، یہ بھی نعمت ہے، روزہ قضا کریں گے حکم شریف پر عمل کرتے تو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیل وادی نیلم پاک جاگوی کابینہ کے عاشقان رسول
ماشاءاللہ
ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
میرا نام جنید ہے اور میں مظفرآباد سے بول رہا ہوں. میں دبئی میں کام کرتا ہوں، 2 سال کے لیے جاتا ہوں، وہاں کون سی نماز پڑھوں گا؟ مسافر کی جو مقیم کی
2 سال کے لیے دبئی جاتے ہیں، ویسے یہاں پہ مقیم ہے لیکن 2 سال کے لیے وہاں رہتے ہیں.
15 دن رات کے لیے اگر ایک ہی شہر میں رہنے کی نیت ہو نا، وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ ان کے کام ہی سپلائی کے، اور وہاں شہر صوبے اس طرح بنے ہوئے کہ کوئی ان میں رکاوٹیں نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اس صوبے میں داخل ہو گئے، اس صوبے میں داخل ہو گئے، ان کو پتہ ہوتا ہے جو سفر کرتے رہتے ہیں. تو اب اگر جیسے کہ مثال کے طور پر بنام دبئی، جیسے کہ یو کے جانے والے وہ لندن، حالانکہ دوسرے شہر بھی ہیں وہاں، تو اسی طرح امارات میں بھی دوسرے شہر بھی ہیں، بہت بڑا رقبہ ہے. تو اب یہ کہ دبئی، اس کو پورے امارات والے 7 اسٹیٹ ہیں، اس کو دبئی بولتے ہیں، سب دبئی میں نہیں ہوتا ہے، دبئی تو بہت مہنگا شہر ہے اور بڑا شہر ہے، اور اس کا دارالخلافہ تو وہ ہے ابو ظہبی. تو اب اگر دبئی کے نام پر گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کی نوکری ایسی ہے اور اس کو پتا ہے کہ 2 دن دبئی میں کام کروں گا، 2 دن رات مثال کے طور پر، پھر وہ شارجہ بالکل پچھلی گلی میں یوں سمجھ دو، اپنے جو مین روڈ پہ جب نکلتے ہیں نا شہر سے، تو 15 کلومیٹر لکھا ہوتا ہے شارجہ، تو اب شارجہ میں داخل ہو گئے تو سمجھو کہ 2 دن شارجہ میں رہیں گے، 2 دن دبئی میں رہیں گے، 2 دن ام القیبین میں رہیں گے، 2 دن عجمان میں رہیں گے، اس طرح کی نوکریاں ہیں. تو اور مختلف ان کی شاپس ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس طرح کی اگر نوکری ہے نا کہ 15 دن رات ایک شہر میں رہنے کا نہیں ہے، پتہ ہے کہ سیٹ کتابیں وہ بیچتا ہے، تو اب یہ کہ چاہے ادھر 2 سال رہے چاہے 50 سال رہے، ہر وقت نماز قصر پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، 4 فرض کی، زہر کی 2، عصر کی 2، اور عشاء کے فرض کی بھی 2 پڑھیں گے. اور اپنے وطن میں جب آئیں گے نا، تو جیسا پاکستانی ہے تو پاکستان میں آ گیا، تو پاکستان میں جہاں بھی رہے وہ پوری پڑھے یہ ضروری نہیں ہے، اپنی بستی میں جب داخل ہوگا نا، جیسے باب المدینہ کراچی میں رہتا ہے، تو جب کراچی میں آئے گا، جب جب یعنی اس کا وطن اصلی کراچی ہے، تو کراچی میں یہ پوری پڑھے گا، چاہے 1 گھنٹے کے لیے آیا، ایک نماز کا موقع مل گیا، زہر کا، زہر پڑھی، پوری پڑھے گا، اب باہر نکل گیا، اب 1.5 پونے 2 گھنٹے کا راستہ ہے دبئی، تو جیسے آبادی سے باہر نکلے گا تو اب وہ عصر کی نماز پہلے قصر پڑھے، اگر اسی نیت سے گیا، سفر کی نیت سے گیا تو نکلا ہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میرا تعلق پرنٹنگ پریس سے ہے، میں مختلف شاپ سے آرڈر وغیرہ لے کر نا، مثلا وزٹنگ کارڈز، پینافلیکس بکس وغیرہ، اور بہت ساری پرنٹنگ سے متعلق سٹیکرز، یہ وہ بہت سا کام ہوتا ہے. ہم رمضان کا کیلنڈر جو ہے نا وہ بھی بناتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی آیتیں، احادیثیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں. سوال دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ इसको छापा जाए या नहीं। वजह इसकी ये है कि ये जमीन पर भी गिरते हैं, कुरान और हदीस लिखा हुआ होता है, ठीक है, और इसकी बेद भी होगी, इसका मुझे गुनाह मिलेगा। और दूसरा सोचता हूँ कि इसकी शाद होगी तो नेक बात फैलेगी, नेकी फैलेगी तो उसका मुझे स्वाब होगा। तो मैं बस यही मेरा सवाल था कि ये मुझे छापना चाहिए या नहीं छापना चाहिए।
माशाल्लाह, नेकी फैलने का स्वाब तो उस सूरत में होगा ना जब नेकी फैलाने की नीयत भी हो। यहाँ तो प्रोफेशन है ना अपना, तो अब ये कि बेद भी और अदब तो आला हज़रत सिखाएंगे, कुरान करीम का तर्जमा आपने किया, छापने की इजाजत नहीं देते थे कि ये कैसे होगा, कौन बावजू इसको छापेगा, कौन बावजू इसको पत्थर बनाएगा, पहले पत्थर बनते थे, इस तरह पूरी तफसील है कि सब कैसे होगा, तो आप छापने की इजाजत नहीं देते। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुतमईन किया गया कि इस तरह बिल्कुल शरीयत के दायरे में रहते हुए सब बावजू काम करेंगे, इसको इस तरह फेंकेंगे नहीं, पछाड़ते हैं, फेंकते हैं, झाड़ते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, ये कुछ नहीं किया जाएगा। फिर जब सरकार आला हज़रत मुतमईन हुए तब वो कंजुल ईमान छापने की इजाजत दी। अब जिस तरह भी छपता हो, ये दौर तो बड़ा नाजुक है। हमारे यहाँ मकतबतुल मदीना में फिर भी एहतियात की कोशिशें हैं कि किस तरह एहतियातों से ये कुरान करीम छापने हैं, लेकिन ये कि दौर बड़ा नाजुक है। एहतियात का फार्मूला तो दे दिया है, फार्मूला देने के बाद अगर जब तक निगरानी नहीं की जाएगी और बिल्कुल सख्त निगरानी, उस वक्त तक काम होना मुश्किल होता है। यानी कि अजीरों पर या नौकरों पर छोड़कर बंदा मुतमईन हो जाएगा, अभी ये सब विलायत की सारी मंजिलें तय कर चुके हैं, अदब के सारे तकाजे पूरे करने इन्होंने, तो ठीक, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल हमारे यहाँ भी ये कोशिश की जाती है आला हज़रत के फरमान के मुताबिक, लेकिन बहरहाल कोताही होती हो नहीं होती हो खुदा बेहतर जाने। तो अब आप देख लें, आपके जमीर जो कहे वो फैसला करें कि बेअदबी अगर होती है तब तो आपको सख्ती से बेअदबी को तो रोकना ही होगा ना, इसकी बिल्कुल ताकीद करनी होगी। जो बेअदबी करता है मानता नहीं है तो इससे बिल्कुल आइंदा इजारा ना किया जाए, उसको फारिग किया जाए। अदब के साथ ये कुरान की आयतें, दीनी किताबें, दीनी मजामिन, सबका अदब होना जरूरी है। बादब बा नसीब, बेअदब बेनसीब, ला दीन अल मल्ला अदब अल, उसका कोई दीन नहीं जिसमें अदब नहीं। अब वो फिर इसकी तफसील अलग, कौन सा अदब, हर बेअदबी नाजायज भी नहीं होती और बेअदबी ऐसी भी होती है जो आदमी को कुफर में डाल देती है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه
خوف خدا و عشق مصطفى علم و عمل لصلاح معاشرا طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ